درود به محمد و آل محمد. ایسی حقیقت جیسے آپ جب اپنے گھر سے نکل رہے تھے تو آپ کو یقین تھا کہ آپ
ایک جگہ تک جا رہے ہیں جس کا نام منزل مرتضیٰ ہے, وہ روئی زمین پر ہے, یہ راستہ وہیں تک لے کے جائے گا. یہ حقیقت کیسے آپ کے ذہن کے اندر جمی ہوئی حقیقت ہے. تو بعض اوقات آپ اپنے راستے سے بھی غافل ہو جاتے ہیں لیکن پہنچتے آپ یہیں پر ہیں, کیونکہ طے شدہ حقیقت ہے کہ آپ یہاں پر آ رہے ہیں. تو اگر آپ سے کوئی گھر سے نکلتے وقت پوچھے کہ وہ منزل مرتضیٰ ہوگا یا نہیں ہوگا, تو آپ کہیں ہوگا, یقیناً ہوگا. قیامت ایسی ایک سالڈ حقیقت ہے, یقیناً ہے. اب چاہے آپ غافل ہو جائیں یا آپ غافل نہ ہوں, جس طرح وہ منزل مرتضیٰ اپنی جگہ پر تھا, اس طرح قیامت اپنی جگہ کے اوپر مسلم ہے. اس کو تو شاید کوئی حادثہ سانحہ اپنی جگہ سے ہلا دے, لیکن ظاہر قیامت کو کوئی سانحہ حادثہ اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتا. وہ خود اتنا بڑا سانحہ ہے اور حادثہ ہے, اسے کوئی کیا ہلائے گا. تو وہ قیامت اپنی جگہ پر ہے. خدا نے قیامت کا تصور دیا, قیامت کی حقیقت کو بیان کیا, اور وہ قیامت کی حقیقت ایسی ہے کہ حب ذات, شدید حب ذات رکھنے والا دوسرے کے لیے کام کرے گا. شدید حب ذات رکھنے والا بھی دوسرے کے لیے کام کرے گا. اس کا میکینزم کیسے ہوگا, تھوڑی سی تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد والا دنیا میں. لوگوں سے پوچھئے دوسرے کو اپنا پیسہ, کمایا ہوا پیسہ دے دوں, یہ کیسا ہے؟ میں دوسرے کو اپنا کمایا ہوا پیسہ دوں, یہ کیسا ہے؟ یہ سخت کام ہے. لوگ اپنا کمایا ہوا پیسہ دوسرے کو دے دیں, اس کو سخت کام قرار دیتے ہیں, کہتے ہیں مشکل کام. قبر گزارے عالم نے قیامت کا تصور دیا, اس قیامت کے اصول بتا دیے. اب انہیں اصول بتائے, وہ ایسا نتیجہ دیں گے کہ سامنے والا خود بخود دوسرے سے کہے گا کہ بھائی لے لو, کچھ لے لو. حضرت ابو ذر کا واقعہ ہے مشہور, ایل بی شاید کر چکا ہوں گا, کہ حضرت ابو ذر کے گھر کوئی مہمان آیا. حضرت ابو ذر نے کہا اس مہمان کی خاطر توازو کرنا چاہیے, تو اس نے کہا کہ باہر چند اونٹ بندے ہوئے, ایک اونٹ اٹھا کے لے آؤ, ایک اونٹ لے کے آؤ, اس کو ہم ذبح کریں گے, اس سے تمہاری خاطر توازو کریں گے. تو مہمان سے کہا اونٹ لے کر آئے. مہمان باہر گیا, اس نے دیکھا کہ حضرت ابو ذر نے بلاکر مالی جہاز سے کوئی بہت زیادہ مضبوط آدمی نہیں ہے, تو اس نے اونٹوں میں سے ایک جملہ پتلا سا اونٹ لیا, لاغر تھا, کمزور تھا, ارے ہمارے کھانے کے لیے کافی ہے, اتنا بھی کون کھائے گا. ایک ہی وہ لے کر آیا حضرت ابو ذر کے پاس. حضرت ابو ذر نے دیکھا بڑا دبلا پتلا سا ایک اونٹ ہے, چھوٹا سا, کہا یہ تم مہمان کاٹنے کے لیے, مہمان کے لیے یہ لے کے آئے, اپنے لیے یہ لائے؟ کہنا ہاں, میں نے کہا کہ آپ کے لیے یہ لے کے آؤں. کہنا بہت کنفیوز آتی ہے. حضرت ابو ذر نے اس سے کہا, مہمان سے کہا, تم بہت کنفیوز آتی ہے. اچھا اگر ہمارے یہاں ہوتا تو میزبان جا کر دبلا والا لے کے آتا, اور مہمان کہتا کہ ہمیں بہت کنفیوز آتی ہے. الٹا ہو رہا ہے کہ مہمان لے کر آیا دبلا والا, اور حضرت ابو ذر جن کے اونٹ میں کٹنا ہے, حضرت ابو ذر کہہ رہے ہیں تم بہت کنفیوز آتی ہے. تو اس آدمی نے کہا کہ میں تو کنفیوز تو نہیں ہوں, میں نے آپ کا خیال رکھا ہے کہ بلاکر آپ جو کاٹیں, کہیں گے تم اگر میرا خیال رکھ رہے ہوتے تو صحت مند لاتے, کیونکہ تمہارے لیے جو کاٹوں گا وہ قیامت کے دن جا رہا ہوگا. تم نے میرے لیے یہ لاغر کا لا کر دیا, یہ میں کاٹ بھی دوں گا, یہ دبلا کرتا تھا قیامت, جس سے مجھے کیا ملنا ہے؟ یہ مینٹیلٹی کس کی مینٹیلٹی ہو سکتی ہے؟ کون ایسے سوچے گا؟ وہ سوچے گا جس نے اس دنیا کو سوچا ہی نہیں, اس دنیا کو سوچا ہوا. اس کا سارا مقصد یہ, اس دنیا سے اس دنیا میں پہنچے گا کیسے, سارا اس کی زندگی کا مقصد بھی ہے. تو وہ کما رہا ہے تاکہ وہاں پہنچا ہے, اور جہاں پہ جہاں موقع دیکھے گا کہ ہاں یہ وہ موقع ہے جہاں پہ مجھے اس دنیا میں کچھ مل سکتا ہے, تو وہ فوراً بس سبقل خیرات نیکیوں کے اوپر دوڑ لگائے گا, اس کام کو انجام دے گا. جیسے ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ آخر زمانے جب امام تشریف لے آئیں گے, لوگ حقیقتوں سے آگاہ ہو جائیں گے, زمین و آسمان کی برکتیں ٹوٹ رہی ہوں گی, تو ایک آدمی اپنی دولت میں گھومتا پھرے گا کہ کوئی ہے جو اس کا صدقہ لے لے. اور اس وقت جو انسان سب سے زیادہ خواہش کر رہا ہوگا وہ یہ کہ کوئی ایک فقیر مل جائے جس کو میں کچھ پیسہ دوں, تاکہ وہ پیسہ قیامت کے دن میرے لیے منتقل ہو جائے, اور کوئی نہیں ہوگا اس موقع کے اوپر. اب یہ تصور کس لوگوں کے درمیان ہوگا؟ یہ ان لوگوں کے درمیان تصور ہوگا کہ جن کے لیے یہ مشکل حل ہو چکی ہوگی کہ ہاں ہمیں قیامت کے لیے کام کرنا ہے. اب جیسے ایک آدمی کا واقعہ کہتے ہیں کہ وہ کسی امام کے حرم کے باہر کھڑا ہوا تھا, ایک اور آدمی کچھ مانگ رہا تھا لوگوں سے مانگ رہا تھا. تو ایک آدمی اس کے پاس آتا ہے, اسے کچھ پیسے دیتا ہے, وہ پیسے لیتا ہے. جب وہ پیسے لے لیتا ہے تو سامنے والا اس سے کہتا ہے اب ایک سورہ فاتحہ پڑھنا, پیسے واپس دے دیتا ہے. کہتا ہے میں کلام خدا دیکھنے کے لیے کھڑا نہیں ہوا, پیسہ لو جاؤ. سمجھ رہے ہیں؟ یہ وہ روٹین ہے جو ہمارے یہاں ایسا ہے، یعنی ہم نے سوچا ہے کہ واقعی کو بکے گا. اس نے کہا نہیں، اگر تم یہ سمجھ لو پیسے دو میں کلام خدا بیچنے کے لیے کھڑا ہوں، کلام خدا بیچنے نہیں، اللہ کا کلام اس سے زیادہ مقدس ہے، تم مجھے جس کے دو کہو یہ بیچ دوں، یہ بیچنے کا نہیں ہے. یہ تصور کب بنے گا؟ یہ تصور اس وقت بنے گا کہ یہ ریئلٹی کھل جائیں گی ہماری آنکھوں کے سامنے، جب واقعی ہم سمجھنے لگیں گے کہ اس دنیا کی کیا چیز یہاں پر جانے والی ہے. اور پروردگار عالم نے سورہ فاتر کی اس آیت کریمہ کے اندر ایسے ہی لوگوں کا ذکر کیا ہے جن کے سامنے یہ مشکل حل ہو گئی ہے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہاں یہاں سے وہاں بھیجنا ہے، اور وہ یہاں سے وہاں بھیجنے کو تجارت تعبیر کر رہے ہیں، تجارت تعبیر کر رہے ہیں، اپنی تجارت کا ایک حساب رکھ رہے ہیں اور اس تجارت کے اوپر فخر کر رہے ہیں. سورہ فاتر کی آیت نمبر 29 کل میں نے جزوی طور پر آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، دوبارہ عرض کرتا ہوں، ضرور بھیجے گا محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور. جو لوگ کتاب خدا کی تلاوت کرتے ہیں، ہم نے کہا قدم بہ قدم پیروی کرنا بھی ہو سکتا ہے، اور نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی بندگی کو انجام دیتے ہیں، اور جو رزق ہم نے دیا ہے، جو رزق ہم نے دیا اس میں سے کھلا اور آشکار، تنہا اور آشکار انصاف کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جس میں کوئی گھاٹا نہیں ہے. یہ ایک تجارت ہے جس کے اندر کوئی گھاٹا نہیں ہے. خدا کیا کرے گا اس کے لیے؟ تیسری آیت میں کہا لے وقت ہوں عزور ہوں وہ یزید ہوں بن فلے ان نہ ہوں غفور شکور. دو مرحلے یہاں پر بتائیں. خدا اس تجارت کے لیے کھڑا ہو گیا ہے. خدا نے کہا میں تجارت کر رہا ہوں، اور وہ تجارت کیا ہے؟ تم میں سے وہ لوگ جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اپنے رزق میں سے دیتے ہیں، ان سے ہم ایک تجارت کر رہے ہیں. اگر خدا کو آپ نے اس تجارت میں دیا تو خدا کہہ رہا ہے دو مرحلے ہیں، لے وقت ہوں مجورا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ خدا پورا پورا اجر دے دے گا، پورا پورا اجر دے دے گا. یعنی مثلا آپ نے 100 دیا تو خدا نے 100 کا ایک اجر رکھا ہوا ہے، اس 100 کے اجر کو پورا کر کے برابر کر کے دے دے گا. تو مثلا 100 کے اوپر اس دنیا میں جو آپ نے 100 دیا وہ اس دنیا میں 100 قیامت کی نعمتوں کے ذریعے سے پورا پورا واپس کرے گا. اس کے بعد فرماتا ہے وہ یزید ہم من فضلہ، اور خدا ان کے اجر میں اپنے فضل و کرم سے اضافہ بھی کرے گا. اب ایک دفعہ یہ جو جملے ہیں اس کی صحیح تعبیر کیا ہے؟ اس کی صحیح تعبیر یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک آدمی میرے لیے کوئی کام کرتا ہے، کہتا ہے کتنے دو گے؟ تو میں کہتا ہوں 100 دوں گا. اس کے بعد میں کہتا ہوں اگر تم نے کام اچھا کیا نا تو اور بھی دوں گا. اب جب میں اس کو کہہ رہا ہوں 100 دوں گا اور میرا جیسا آدمی کہہ رہا ہے اور بھی دوں گا، تو وہ سوچے گا نہیں معلوم 5-10 زیادہ دے دے گا. ایک دفعہ ہوتا ہے ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے اگر کام کیا تو آپ کتنا دیں گے؟ تو وہ توقع کر رہا تھا کہ میں اس کو 100 دوں گا، میں کہتا ہوں میں 1,00,000 دوں گا. تو اب سامنے والا ویسے اپنی جگہ سے اچھل جاتا ہے کہ میں تو 100 سوچ رہا تھا یہ 1,00,000 دے گا. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ تم 1,00,000 اس کے اوپر بھی دوں گا. تو کہتا ہے بھائی یہ 100 کے بدلے 1,00,000 دے رہا تھا، اس کے اوپر بھی دے گا تو پتہ نہیں کہاں پہنچا دے گا، یہ خدا کا معاملہ ہے. تو خدا کہہ رہا تم دو تو صحیح، میں پورا دوں گا اور اس کے اوپر بھی بڑھا کر دوں گا. اب یہ تجارت کرنے والا خدا ہے، یہ تجارت کرنے والا خدا ہے. مفسرین نے کہا یہ خدا کی تجارت بڑی عجیب تجارت ہے. تجارت کیوں عجیب تجارت ہے؟ ہم سب لوگوں کی تجارت میں کبھی کوئی ایسی تجارت نہیں کر پائے گا جس طرح پروردگار عالم کی تجارت ہے. اس کی مثال کیسی ہے؟ شاید پہلے بھی عرض کر چکا ہوں لیکن مثال ذرا اچھی مثال ہے اس لیے میں دوبارہ تجارت کر دوں. ضرور دے دے گا محمد و آل محمد. ہم اس دکان پر پہنچے اور دکاندار کی کوئی چیز اٹھا کر کہیں کہ اے دکاندار یہ چیز مجھے دے دے، تو وہ کہے گا واپسی میں کیا دے رہے ہو، بدلے میں کیا دے رہے ہو؟ بدلے میں کہتا ہوں ہاں میں تم سے خرید رہا ہوں، یہ چیز خریدنے کو تیار ہوں، خریدنے کے لیے آنا. کہتا ہوں ہاں قیمت دو، تو میں قیمت کیا دوں؟ ایک اور چیز اٹھ کے اٹھا کر اس کو دے دوں، کسی کی دکان کی ایک اور چیز اٹھا کر اس کو دے دوں. تو دکاندار کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ کہتا دھوکا سمجھا رہا ہے، پاگل سمجھا رہا ہے، میری چیز خرید رہا ہے، میری چیز مجھے قیمت میں بھی دے رہا ہے. تو بھائی تم مجھے کیا ملا، میری چیز خرید کر میری چیز قیمت میں دے دیتا ہے، یہ تو دھوکا ہے. یہ دکاندار خدا ہے. کیسے؟ وہ کہتا ہے میں نے تمہیں زندگی دی، میں نے تمہیں شہرت دی، میں نے تمہیں زبان دی، میں نے تمہیں علم دیا، میں نے تمہیں ساری طاقتیں دی، اب جو میں نے دیا اس میں سے کچھ تھوڑا سا مجھے دو، واپس دو. اچھا اگر خدایا تو نے مجھے تو 100 دیا تھا، میں تو دے ہی نہیں سکتا، میں زندگی کیسے دے دوں؟ 25 سال 40 سال 65 سال 80 سال تو مجھے زندگی دی، میں تمہیں کیا دوں 65 سال 80 سال میں؟ تو کہتا نہیں، جتنا بھی ہے جو تھوڑا بہت بھی دے سکتے ہو دے دو. تو ان سے زیادہ زیادہ کیا مانگ لیتا، کہتا خمس دے دو. اچھا خمس کیا ہے؟ خرچہ نکال لو، جو بچت ہوئی ہے اس بچت میں سے بھی زیادہ اپنے پاس رکھ لو، 20-30 ہزار مجھے دے دو، 1/5 خرچے سارے تمہارے، بچت ساری تمہاری، 1/5 میرا. ٹھیک ہے؟ اس پر اب سوال یہ کہ یہ جو سارا آیا تھا یہ آیا کہاں سے تھا؟ یہ بھی اللہ ہی کا تھا، یہ بھی اس نے دیا تھا. تھوڑی دیر کے لیے اس نے مجھے دیا تھا، دو مزے لو، سارے کر لو، تھوڑا سا مجھے واپس کرو. اچھا خدایا یہ جو تم نے اتنا ڈھیر سارا مجھے دیا، مجھ سے تھوڑا سا لے رہا ہے، اگر میں یہ تھوڑا سا دوں گا تو تم کیا کرے گا؟ تو کہتے میں تو تمہاری پوری دکان بسوا دوں گا، میں تو تمہاری پوری تجارت لگوا دوں گا، تھوڑا تو دو مجھے، پھر دیکھو میں تمہاری تجارت کیسے دوں گا. اچھا ایک اور میں نے خدا سے کہا، خدایا بڑے بزنس میں چھوٹا پیسہ لگتا نہیں ہے، بڑے بزنس میں چھوٹا پیسہ نہیں لگتا، تیرے بزنس میں کم سے کم کتنا پیسہ لگے گا؟ کہتا ہے مسکال ذرہ بھی جاؤ وہ بھی لگوا دوں گا. میاں مسکال ذرہ کہیں ایک ذرہ بھی لگائے گا اس کو بھی دوں گا. اچھا خدا سے کہنا، خدا ہے تیرا کاروبار تو بڑا عجیب کاروبار ہے، یا تو منیمم انویسٹمنٹ کی کوئی شرط ہے ہی نہیں، ذرہ بھی لگاؤ اس سے بھی قبول، یہ جو ذرہ لگاؤں گا اس ذرے پہ کتنا دے گا؟ کہتا ہے کہ من یقبل الکثیر و یعفو عن الکثیر، کم کو بھی قبول کر لیتا ہے، کثیر کو بخش دیتا ہے. یہ خدا کی تجارت ہے. اب مشکل صرف یہ ہے کہ اس اسٹاک میں پھر بھی ہال خالی ہے. ایک وہ اسٹاک روم ہے جس کے اندر گھاٹا ہی گھاٹا ہے، جو آتا ہے پاکٹ جھاڑ کے باہر جاتا ہے، اندر بڑے بڑے ویوپاری بیٹھے ہوئے ہیں، مگرمچھ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر آنے والے کو نکلتے ہیں، وہاں تو سب بھاگ رہے ہیں، اور یہ روم ہے جس میں کوئی ذرا سا بھی لگائے تو خدا پتہ نہیں کیا کچھ کرنے کو تیار ہے، اور اب بھی یہاں کوئی آنے کو تیار نہیں ہو رہا ہے، سب بھاگ بھاگ کے وہاں جا رہے ہیں، یہاں پہلے سے مگرمچھ بیٹھے ہوئے ہیں. خدا کیا کرے، اس لیے کہتا ہے انا تو رب ان جا کہاں رہے ہو تم لوگ، تمہیں سمجھنے کیوں نہیں آتی بات؟ اس لیے قرآن کریم بار بار فرماتا ہے میں جلد ہی وہ کیا ہوں مجھو رہا ہوں تاکہ ان کو اجر پورا پورا دے، وہ یزید ہوں من فضلے اپنے فضل سے بڑھا کر دے، انہو غفور شکور بخشنے والا ہے اور شکر قدردان ہے، لوگوں کے اچھے کام سے اوپر ان کی قدردانی کرتا ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ان تمام باتوں کے تحت مولانا ایک روایت میں ایسا فرمایا امیر المومنین نے، تو میں تم لوگوں کے نفس کی کوئی قیمت نہیں لگ سکتی. نفس ایک ذرا قدر چیز ہے، اللہ نے تمہیں بڑی عجیب چیز دی ہے، یہ جو تمہارا نفس ہے یہ بہت قیمتی ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں لگاؤ، اور اگر کم سے کم کوئی قیمت لگا رہے ہو تو جنت لگاؤ، کم سے کم کوئی قیمت لگانی ہے تو جنت لگاؤ. اچھا اب ذرا سوچے گا زیادہ سے زیادہ قیمت کیا لگاؤ؟ مولا کا تو کم سے کم بھی بڑی ممکن سے شروع ہو رہا ہے، کم سے کم شروع ہو رہا ہے جنت سے، اس کا مطلب ہے مولانا خود تو اپنی قیمت جنت ہرگز نہیں لگائے. کیوں؟ یہ تو کم سے کم ہے، کہہ رہے تمہاری کم سے کم قیمت جنت ہے، تو بڑی قیمت کیا ہے؟ اس کو خدا فرماتا ہے ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضایت سب سے بڑھتا ہے. تو جنت کے لیے کام نہیں کرتے ہیں، جنت تو کہنے چھوٹی سی چیز ہے، جنت کا تو کوئی معاملہ ہے ہی نہیں، جنت سے بڑھ کر آگے بات کرتے ہیں، رضوان من اللہ کی بات کرتے ہیں. اب 31 میں آئے کریمہ کے اوپر غور فرمائے گا، تو میں والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر. تمہیں اے نبی ہم نے کتاب میں جو کچھ آپ کو وحی کیا ہے وہ حق ہے، اور اس سے پہلے والی کتب کے ساتھ ہم آہنگ ہے، خدا اپنے بندوں سے باخبر اور بینا ہے. قرآن کریم کی اہمیت کو اس آیت کریمہ کے اندر پروردگار عالم نے واضح کیا ہے. اچھا قرآن کریم کی اہمیت کے لیے فرماتا ہے جو کچھ ہم نے آپ کو کتاب میں سے دیا ہے وہ سب قسم حق ہے. حق کا مطلب پہلے بھی ایک دفعہ گزر گیا تھا، حق کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو حقیقت کے مطابق ہو. مثلا اگر آپ اس وقت مجھ سے پوچھیں کہ پاکستان کراچی کہاں پر ہے؟ پاکستان میں مثلاً میں آپ کو کہوں گا کہ کراچی پاکستان کے ساؤتھ میں ہے. یہ جو میں نے آپ سے کہا کراچی پاکستان کے ساؤتھ میں ہے یہ ایک حقیقت ہے, یہ ایک حقیقت ہے. کیونکہ یہ بات حقیقت ہے اس لیے ہم اس کو کہیں گے کہ یہ حق, یہ حق ہے. پروردگار عالم فرمانے جو کچھ قرآن کے اندر ہم نے آپ کے اوپر نازل کر کے دیا ہے وہ سب کا سب حق ہے. اس میں کوئی بات باطل نہیں ہے, اس کے اندر کوئی بات ایسی نہیں ہے جو مبالغہ آرائی میں شامل ہو. مثلا اگر میں آپ سے کوئی بہت اونچی بات کر دوں تو آپ کہیں گے یہ بات حقیقت تو نہیں ہے لیکن بہرحال کچھ حصہ چاہیے. خدا فرمانے قرآن کریم ایسا نہیں ہے, اس میں جو کچھ بھی کہا ہے 100% حق ہے. اب 100% حق ہے تو اب آپ اس کو اگر دیکھیں کہ ایک موقع پر جب وہ صدقے کی فضیلت کو بیان کر فرماتا ہے تو فرماتا ہے کہ ہم دگنا کر کے دیں گے, ایک جگہ پہ فرماتا ہے ہم 700 گنا کر کے دیں گے, ایک صدقے کو 700 گنا کر کے دیں گے. اس کے بعد اگلی آیت میں فرما رہا ہے جو کچھ ہم نے لکھا ہے سب کا سب حق ہے, اس کے اندر کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے. صرف مشکل کیا ہے, ہم اس کے حق ہونے پر یقین نہیں لا پا رہے. صرف مشکل یہاں پر نہیں آ رہی ہے. یعنی ابھی تصور کیجیے انصاف کی بات اگر پوچھیں, یہ میں نے قرآن کریم کو اس طرح یہاں پہ رکھا ہوا, اگر واقعی ایمان آ جاتا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور کتنی عظیم کتاب ہے تو شاید ایسے رکھ نہیں پاتے. ذرا ہوتا اس بات کے اوپر سوچیے اس کتاب کی عظمت کیا ہے. تو فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, اگر اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو اللہ کے خوف اور خشیت سے تو ان کو کتنا چور ہوتا دیکھ لیتے. یہ اللہ اپنی کتاب کی عظمت بیان کر رہا ہے. سمجھا یہ کتاب اس طرح کی کتاب ہے؟ اچھا ہم نے تو نہیں سمجھا, کیونکہ ہم نے نہیں سمجھا, ہمارا تعلق اس کتاب سے روٹین میں آ گیا. ٹھیک ہے ایک روٹین میں ایک کتاب ہے, گھر کے اندر جہاں 4 کتابیں رکھی ہیں وہاں یہ بھی رکھی ہوئی ہے, گھر کے اندر جہاں اور بہت ساری چیزیں رکھی ہیں تو یہ بھی رکھی ہوئی ہے. رکھی ہے کا مطلب کیا ہے, یہ بھی گھر کھا رہی ہے. روز بھیجے گا منوا رہا ہوں یہ بھی کتاب ہے اور گرد کھا رہی ہے. گرد کھا رہی کا مطلب ماہ رمضان میں کھولیں گے ختم کرنے کے لیے, ماہ رمضان آئے گا ختم کرنے کے لیے ہم اس کو کھولیں گے, اور جب ختم کر لیں گے تو ایسا ختم کریں گے کہ پھر اگلی دفعہ کے لیے پھر ایک اور ختم کریں گے. بیچ میں کوئی مر گیا تو اس کتاب کے لیے بہرحال پھر دوبارہ ایک چانس نکل آئے گا, اس میں پھر دوبارہ نکال لیں گے اور دیکھ لیں گے. ہم اگر قرآن کریم کی عظمت کو واقعی سمجھ رہے ہوتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ میں آتا کہ اللہ فرماتا ہے یہ کتاب حق ہے, مصدقاً لما بین یدیہ, اور جو کچھ آپ سے پہلے آ چکا سب کی تصدیق اس کتاب کے اندر. یعنی کیا مطلب, یعنی قرآن کریم فرما رہے ہیں ہم نے پہلے کتابیں نازل کی ہیں. ایک تو بڑا مشہور جملہ ہمارے یہاں ہے 4 کتابیں نازل ہوئی ہیں. حقیقت یہ میں نہیں سمجھ پا رہا کہ یہ 4 کتابوں کا جملہ ہمارے یہاں اتنا مشہور کیوں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید کوئی حقیقت بھی ہو اس کے اندر, لیکن بہرحال لگتا یہ ہے کہ کچھ تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ کی ہو گئی ہے. مثلا سورہ آلہ کے اندر پروردگار عالم نے آخری آیت میں فرمایا ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ, تو صحف ابراہیم کو خدا تعالیٰ نے صحف ابراہیم اور موسیٰ کو برابر برابر ذکر کیا ہے. اب جو حضرت موسیٰ کے اوپر اتری وہ کتاب ہم کہتے ہیں اور حضرت ابراہیم پر جو اتری اس کو ہم کتاب نہیں کہتے, کیونکہ شاید اس کا نام نہیں رکھ پائے ہم لوگ, یا شاید ہمارے پاس نام محفوظ نہیں ہوا تو ہم نے اس کو کتاب فراہم نہیں کیا. لیکن خود قرآن کریم کہتا ہے کہ نہیں یہ صحف ابراہیم اور موسیٰ کے اندر تھا. تو سورہ آلہ کی جو تعلیمات ہیں اس کو قرآن کریم فرما رہا ہے یہ صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ دونوں کے اندر تھا. اس کا مطلب ہے حضرت موسیٰ کے اوپر بہرحال کچھ کتابیں نازل ہوئی ہیں. قرآن کریم تو خود کہہ رہا ہے کہ یہ مطلب ہم نے صحف ابراہیم میں لکھا تھا. تو اگر کسی بچے کے ذہن میں واقعی یہی بیٹھ گیا کہ 4 کتابوں کے علاوہ کچھ نازل نہیں ہوا تو قرآن کریم خود کہہ رہا ہے کہ بھائی صحف ابراہیم تو ہے. اب کیا ہو گیا تو یہ 5 بنانی پڑ جائیں گی. تو مثلاً 4 کتابیں, اب کوئی کیا کہنا, سالڈ کتابوں کو علیحدہ کیا ہوا ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا کارنر میں رکھا ہوا ہے. اب ایک اور مشکل بھی ہے, وہ یہ ہے کہ آیا یہ جو زردشت مذہب ہے یہ اہل کتاب ہے یا غیر اہل کتاب ہے, جس کو ہم آتش پرست کہتے ہیں زردشت, آیا یہ اہل کتاب ہیں یا غیر اہل کتاب ہیں. تو کم سے کم آیت اللہ العظمیٰ خامنائی کا میں نے خود بتوا دیکھا ہے اور اکثر مراجع تعریف کرتے فرما دیا ہاں اہل کتاب. اگر اہل کتاب ہیں تو کوئی کتاب ہوگی تو اہل کتاب ہوگی نا.
تو کتنی کتابیں ہو گئی ہیں؟ تو بیٹھے بیٹھے چھ تو ہو ہی گئی. ابھی تک تو ہم کہتے تھے چار کتابیں, کوئی پانچویں نہیں ہیں. تو یہ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ نہیں بھائی چار, ابھی چار کتابوں میں تصور کیوں اتنا مضبوط ہو گیا ہے, اس کو پیچھے طرف سے جاننا پڑے گا. تعبیر میں بھی کر سکتا ہوں کہ مطلب ان کتابوں کے نام زیادہ مشہور کیوں ہوئے اور کیوں ہم نے اس کے اوپر زیادہ اسٹریس کیا. ورنہ حقیقت یہ لگتی ہے کہ جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا, صحبت ابراہیم کا تو کم از کم خدا نے مطالعہ خود تذکرہ کر رہا ہے. پھر قرآن کریم جب پہلے کتاب کو گنوانا شروع کرتا ہے تو شائقین خود گنواتا ہے, یعنی یہ بھی اہل کتاب ہے. پہلے کتاب ہو گئی, یہ کتاب ہو سمجھ یہ کہ چار سے زیادہ کتابیں ہی ہیں. ہم اس بات کو مان نہیں رہے ہیں, یعنی ہم اپنے ذہن میں مشہور جملے کے اوپر لیے ہیں. اور یہ بات یاد کرتا چلوں آپ کی خدمت میں, جب یہ اتنی بات ہو گئی ہے کہ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کو سب آپ جانتے ہیں, تفسیر المیزان کے مصنف اور یہ جو فرزند طباطبائی مشہور ہوئے حافظ قرآن, ان کے دادا المیزان کے مصنف ہیں اور عالم اسلام کے اندر بھی المیزان بلا شک و شبہ ایک بڑے پائے کی تفسیر ہے. خود اپنی کتاب کے اندر ارشاد فرماتے ہیں, جو خود میں نے پڑھا ہے ان کتاب کے اندر فرماتے ہیں, جو توحید ہندوؤں کی کتابوں میں بیان ہوئی ہے وہ کم دوسری کتابوں میں بیان ہوئی ہے. جو توحید ہندوؤں کی کتابوں میں بیان ہوئی ہے وہ کم کسی دوسری کتاب میں بیان ہوئی ہے. اچھا, اب ہندوؤں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بڑے بے وقوف ہیں, ان کے پاس کوئی تصور نہیں ہے, یہ سارے کے سارے مشرک ہیں. اور علامہ طباطبائی جیسے فلسفی بھی ہیں, عارف بھی ہیں, مفسر بھی ہیں, وہ اس پائے پر پہنچ کر کہہ رہے ہیں کہ ان کی کتابوں میں توحید بیان ہوئی ہے وہ کم دوسری کتابوں کے اندر بیان ہوئی ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ اس میں بھی کسی کتاب کی کوئی جھلک ہے؟ بعد میں بہت ساری چیزیں دنیا کے اندر خراب ہو جاتی ہیں, خود تمام انجیل خراب ہو گئی. زبور کا پتہ نہیں کہ اصل زبور علیحدہ زبور نام سے کوئی کتاب ہمارے پاس بچی نہیں ہے. ہمارے پاس اس وقت اولڈ ٹیسٹیمنٹ اینڈ نیو ٹیسٹیمنٹ ہے. اس اولڈ ٹیسٹیمنٹ کو آپ تورات اور زبور دونوں کا مجموعہ سمجھ لیجیے, ورنہ زبور نام کا بھی کوئی علیحدہ کتاب ہے ہی نہیں ہمارے پاس. اور جو نیو ٹیسٹیمنٹ ہے اس کا جو حشر ہوا ہوا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں. نیو ٹیسٹیمنٹ کے اندر پتہ نہیں کتنی لیٹرز ہوں ہیں جو حضرت عیسیٰ کی وفات کے بعد ان کے شاگردوں نے ایک دوسرے کو لکھے ہیں. تو سینٹ پال کے 13 لیٹرز جو ہیں وہ نیو ٹیسٹیمنٹ کے اندر شامل ہیں. تو اگر کتاب کا خراب ہو جانا وجہ بنتی ہے کہ آپ اسے کتاب کام نہیں کرنا چاہتے تو پھر انجیل کو کتاب کیوں کام کریں؟ تو یقین خراب ہوگی سینٹ پال کے 13 لیٹر آئے گا, الٹی سیدھی پتہ نہیں کیا کچھ اس کے اندر جمع ہوا ہوا ہے. انبیاء کی توہین پتہ نہیں کتنی اس کے اندر جمع ہوئی ہے اولڈ ٹیسٹیمنٹ کے اندر. تو ہمیں جو سوچنا پڑتا ہے, بہت ساری چیزیں ہمیں اپنے ذہن میں کچھ سوچی نہیں ہیں. اب یہ لوگ جو علماء انہوں نے کیوں بنانا کہہ نہیں دیا, ایسا علامہ طباطبائی نے یہ جملہ جو اپنی کتاب میں لکھ دیا تھا کہ جو توحید ان کی کتابوں کے اندر ہے وہ کم دوسری کتابوں کے اندر بیان ہوئی, تو کیا مطلب علامہ طباطبائی کہنا چاہ رہے ہیں کہ کیا ہندو اہل کتاب ہیں؟ کیا ڈھکے چھپے یہ کہنا چاہتے ہیں؟ شاید اس وجہ سے کہ نہیں, ابھی ماحول تیار نہیں ہوا, اگر یہ بات کر دیتا تو مصیبت بہت زیادہ بن جائے گی. شاید یہ وجہ ہے, کم سے کم اشارہ انہوں نے یہ دیا کہ نہیں ان کی کتابوں کے اندر بھی توحید ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ سب کے سب مشرک ہیں. اور وہ جو ہمیں شرک کے ان کے مظاہر نظر آ رہے ہیں, ہاں یہ شرک کے مظاہر ہیں. جو بتوں کے سامنے سر جھکا رہے ہیں, سارے کام کر رہے ہیں, یہ سب شرک کے مظاہر ہیں. لیکن کتاب کے اندر جو تعلیمات ہیں اگر اس کی روح کو جا کر اسٹڈی کریں جیسے کہ علامہ طباطبائی نے کی, تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ توحید کو بیان کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یہ جو قرآن کریم ہے سرما ہے الذی اوحینا الیک من الکتاب, یہ جو کتاب ہم نے نازل کی, هو الحق, یہ کتاب حق ہے, مصدقا لما بین یدیہ, جو اس سے پہلے آئی ان کی تصدیق کرتی ہے. ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر, اللہ اپنے بندوں پر خبر رکھتا ہے اور نظر رکھتا ہے. سرما ثم اورثنا الکتاب الذین استقلنا من عبادنا ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم صادق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير. پھر ہم نے یہ کتاب آسمانی اپنے برگزیدہ بندوں میں سے ایک گروہ کو میراث میں دے دی. کون سی کتاب آسمانی؟ یہی جو قرآن کریم نازل کیا کرنا ہے, ہم نے جو آپ پر نازل کی ہے, یہ حق ہے. اور اس کے حق ہونے کے ساتھ یہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. اس کے بعد سرمایہ سے جو کتاب تھی ہم نے اپنے چند برگزیدہ لوگوں کے حوالے کر دیں, کچھ منتخب لوگوں کے حوالے کر دیں.
کن منتخب لوگوں کے حوالے کر دی؟
ظاہر ختم مرتبت کی وفات کے بعد ظاہری طور پر یہ امت پورے مسلمانوں کے پاس، یہ قرآن کریم پوری مسلمان امت کے پاس آ گئی.
تو امت مسلمہ کو پروردگار عالم نے کہا کہ یہ چند منتخب لوگ تھے جن کو ہم نے انتخاب کیا، اور یہ کتاب اس قوم کے حوالے کر دیا. کیوں میں اس کو مثال کے طور کے ذہن میں آنا شاید آ رہا ہو کہ نہیں، یہ جو منتخب بندے ہیں یہ چند خاص لوگ ہیں، میں ابھی بات کرتا ہوں کیوں خاص نہیں. پوری امت مسلمہ کے حوالے کر دی اللہ تعالیٰ نے کتاب، کہا ٹھیک ہے تم لوگوں کو انتخاب کر لیا گیا. ایک اور آیت میں جمع کر تم خیر امت ہیں اخرجت للناس، تم بہترین قوم ہو، بہترین ہو انسانوں میں سے، تم بہترین امت ہو جسے انسانوں کے لیے بھیجا گیا ہے. ان تم خیر امت ہیں اخرجت للناس. اسی طریقے سے پروردگار عالم بنی اسرائیل کو بھی ایک موقع پر فرماتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو تمام عالمین پر فضیلت دی تھی، تو یہ امت مسلمہ کو بھی فضیلت ملی تھی. کیا فضیلت ملی تھی؟ بھائی کہ کتاب ان کو دے دی گئی تھی. قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ہم نے یہ کتاب امت مسلمہ کو درگزیدہ لوگوں کو دے دی. ان درگزیدہ لوگوں نے کیا کیا؟ اب دیکھیے آگے، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے یہ کتاب آسمانی اپنے برگزیدہ بندوں میں سے ایک گروہ کے کو میراث میں دے دی. لیکن یہ جو ہم نے کتاب دی، اب تین قسم کے لوگ بن گئے. آئے کریمہ نبی اکرم کی وفات سے پہلے لائے گئے ہیں، وفات کے بعد تو کوئی نہیں آ رہی، یہ نبی اکرم کی وفات سے پہلے بیان کر رہی ہے. کہہ رہی ہے جو ہم نے کتاب دی تھی مسلمانوں کو، اس قوم کو، برگزیدہ لوگوں کو، چنے ہوئے لوگوں کو. اب یہ جو چنے ہوئے ہیں یہ نبی کے زمانے میں تین قسم کے ہو گئے تھے. کون سے تین قسم کے؟ فما فمنھم ظالم لنفسہ، ان میں سے کچھ تو وہ تھے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، ان میں سے کچھ وہ تھے جو درمیانی راستے میں چلتے رہے. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ، اور ان میں سے کچھ وہ تھے جو نیکیوں میں اللہ کی اجازت سے سب سے آگے بڑھ گئے. یہ بیان کن لوگوں کا ہے؟ یہ بیان رسول گرامی کے زمانے میں ان لوگوں کا ہے جن کے پاس کتاب اللہ کی موجود تھی، مسلمانوں کا. تو خدا مطالعہ خود فرماتا ہے کہ مسلمانوں ہی میں سے کچھ لوگ تھے جو رسول اللہ کی حیات طیبہ ہی میں ظالم تھے. اور ظالم ہونے کے بعد کہتا ہے دوسرا گروہ وہ تھا کہ جو مقتصد تھا، درمیانے راستے پر چلنے والا تھا. اور تیسرا گروہ وہ تھا کہ جس نے کتاب کو حاصل کیا، کتاب کو حاصل کرنے کے بعد اس نے شفقت دکھائی اور تمام لوگوں کی شفقت دکھا کر آگے نکل گئے، معاملے کو اللہ کے اذن سے اپنی برتری کو ثابت کر دیا. ذالک هو الفضل الکبیر، یہ کہ کوئی اللہ کی کتاب کو لے، اس کو لے کر آگے بڑھ جائے، برتری حاصل کر لے، خدا فرماتا ہے یہی فضل کبیر ہے، یہی بہت بڑی فضیلت ہے. خود واضح طور پر خود نبی اکرم کے زمانے میں تین قسم کے لوگ خود نبی اکرم کے زمانے میں موجود تھے. ایک وہ لوگ تھے کہ جو ظالم لنفسہ تھے. ظالم لنفسہ کیوں تھے؟ انہوں نے ان کو اللہ کی کتاب دی گئی تھی، لیکن اللہ کی کتاب دینے کے باوجود انہوں نے کتاب کا حق ادا نہیں کیا، اپنے نفس کے اوپر ظلم کر ڈالا. خدا فرماتا ہے کہ میرے اوپر ظلم نہیں کر سکتے تھے، خدا سے ظلم کیا کر لیں گے؟ اللہ کی کتاب ہم نے ان کو میراث میں دی تھی کہ اگر یہ اس کو سنبھال لیتے، اس کے اوپر عمل کرتے، اپنی زندگیوں کو اس کے حساب سے بنا لیتے تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتے. خدا نے تو ان کو منتخب کر لیا تھا، استفائی نہ میں نے باز نہ ان لوگوں کو کیا تھا خدا نے جن کو منتخب کیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کوئی کام کر کے نہیں دکھایا، اللہ کی کتاب کے پسے کچھ ڈال دیا. خدا فرماتے ہم سے ظلم نہیں کیا، اپنے اوپر ظلم کیا. خدا کا کیا بگاڑ نہیں ہے، اپنی آخرت خراب کی، اپنی زندگی برباد کر دی. اس کے بعد دوسرا گروہ ہوتا جس کو کتاب تو ملی لیکن اس نے کتاب سے کوئی زیادہ نہیں اٹھایا، نہ اس نے مخالفت کی، نہ اس نے کتاب کے اوپر عمل کر کے دکھایا. فرماتا پورا یہ مختصر تھے. اور تیسرا گروہ وہ تھا جس نے کتاب کے اوپر بھرپور طریقے سے عمل کر ڈالا، اپنی زندگیوں کو بنا دیا. تو اب جو بھی تاریخ اسلام میں بحث کرنے والا ہے، جو بھی تاریخ اسلام کی اسٹڈی کرنا چاہتا ہے، سیرت نبی اکرم کی اسٹڈی کرنا چاہتا ہے، اس کو سب سے پہلے تو یہ بھوت اتارنا پڑے گا اپنے دماغ سے کہ میرے سارے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں جس کے پیچھے چلو ہدایت پا دوں گا. اپنی پھر روایت کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ خدا فرما رہا ہے ظالم ان کے درمیان موجود تھے، تو نبی اکرم فرما رہا ہے ظالموں کے پیچھے چلو تب بھی ہدایت پا جاؤ گی، کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما دن ہم ظالم لنفسہ، ان میں سے کچھ تھے جو اپنے نفس کے اوپر ظلم کرنے والے تھے. اب
جو بھی سیرت نبوی کا مطالعہ کرے اس کو کم سے کم اتنا تو سوچنا پڑے گا کہ جن کے ہاتھ میں اللہ کی کتاب تھی ان میں سے کچھ لوگ ظالم بھی تھے, ان ظالم کو پہچاننا پڑے گا, دیکھنا پڑے گا کہ وہ ظالم کون تھے, اور اس کے بعد جب وہ ظالم تھے تو ان کے ظلم کے نتائج کیا مرتب ہوئے, ان کے ظلم کے نتیجوں میں کیا حاصل ہوا. تو اگر کسی کو اس ظلم کے کچھ نتیجے کو دیکھنا ہے تو بیوی کا خطبہ دیکھنا, بیوی ہے دو خطبے حساب کرنا ہے, شہادت بیوی کی شہادت کا ایگزام کے والد صاحب نے ایک مہینے کے اندر تفصیل سے دونوں خطبوں کے اوپر بات کی تھی. بیوی نے دو خطبے حساب کرنا ہے, ایک وہ خطبہ جو انہوں نے دربار میں جا کر حساب کرنا تھا, اور ایک وہ خطبہ تھا جو انہوں نے جس طرح علالت کر کے خطا کرنا تھا. مریض ہو گئی تھی, انصار کی خواتین ان کو دیکھنے آئیں اور پوچھا کہ آپ کے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں. جب انہوں نے یہ کہا تو بیوی نے خطبہ حساب کرنا ہے. اس خطبے کے اندر بیوی نے اس غصب خلافت کے منفی اثرات کو بیان کیا تھا, کہا تمہارے سامنے علی کی خلافت غصب کر دی گئی, تم سب لوگ خاموش رہے, اب جو خاموش رہے اب تمہیں جھیلنا پڑے گا, اب یہ معاملہ اس طرح سے ختم نہیں ہوگا. یعنی اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد, یہ جو پہلا ظلم ہوا آیا یہ ظلم بغیر شمار ہوئے چلا جائے گا, اس ظلم کا کوئی نتیجہ نہیں جھیلنا پڑے گا. تو آج آپ ایک یتیم کے اوپر ظلم کریں پورے معاشرے کو بھی سزا مل سکتی ہے. آج کسی معاشرے کے اندر ظلم ہو ظلم کا نتیجہ تو جھیلنا پڑے گا, اور ظلم خاندان اہل بیت پر ہو اور کوئی نتیجہ نہیں جھیلنا پڑے گا. بیوی فرمانے نہیں ایسا نہیں ہوگا, ورنہ اس کے بعد اب نکلی ہوئی تلواروں کے لیے تیار ہو جاؤ, اب فتنوں کے لیے تیار ہو جاؤ, اب بہتے ہوئے خون کے لیے تیار ہو جاؤ, اب مصیبتیں تمہارے اوپر آ پڑیں گی. 1400 سال ہو گئے اس مصیبت کو جھیلتے ہوئے. آج ہم سے کوئی پوچھے اسلام کے اوپر اتنی آفتیں آئی ہیں, اتنی مصیبتیں آئی ہیں, بنیاد کہاں سے خراب ہوئی, تو ہمارا اصلی جواب جو ہے, 10 جواب ہم اور دے سکتے ہیں, لیکن اصلی جواب یہ کہ اگر حق کے امیر المومنین غزو نہ ہوتا یہ مصیبتیں نہ ہوتی. پہلا جواب وہ غزو نہ ہوتا کہ جو خاندان اہل بیت اشعار علیہ السلام پر روا رکھا گیا, وہ ظلم نہ ہوتا تو یہ مصیبت نہ آتی, جس کو خدا خود کرنا تھا یہ ظالم اپنے نفس کے اوپر. کچھ لوگوں نے ظلم کیا, اور وہ ظلم کیا تھا؟ اگر ظلم یہ تھا کہ امیر المومنین کے حق کے خلافت کو غصب کیا تھا, مولا نے اس کے اوپر صبر کر دیا تھا, مولا نے اس کے اوپر صبر کیا تھا. کاش انہوں نے ظلم کو یہیں پر روک لیا ہوتا, کہ یہ ظالم ہم جانے والے لوگ تھے, چاہیے امیر المومنین کے تحمل کو جانتے ہوئے یہ دیکھتے ہوئے کہ انہوں نے صبر کیا, رک گئے, میں اپنے ظلم کو بڑھانا شروع کر دیا, جری ہوتے چلے گئے, اپنے ظلم کو بڑھایا, اور جب اپنے ظلم کو بڑھایا تو اتنا بڑھایا کہ بی بی سیدہ کے دروازے پر پہنچ گئے. کس دروازے پر پہنچے تھے؟ کاش کوئی ان کو بتاتا ہوتا اور اس وقت کہتا ہوتا کہ جس دروازے پہ تم ابھی کھڑے ہو, 20 دن پہلے تک اللہ کا رسول 6 مہینے ہو گئے تھے اس دروازے پہ آ کر سلام کرتا ہے, اس دروازے پہ کھڑے ہوئے. کبھی آپ مدینہ تشریف لے جائیں اور رسول اللہ کے روضے کے برابر پہ بیٹھے ہیں تو اس کے پیچھے کا حجرا جو حجرا ہے وہ بی بی کا حجرا ہوا کرتا ہے, اور وہاں پر بیٹھ کر اپنے آپ سے سوال کیجیے گا کبھی کہ دیکھو یہی وہ حجرا تھا جہاں جبرائیل بھی نازل ہوا کرتے تھے, اس دروازے پر آ کر احترام کرتے تھے. 61 ہجری میں سید الشہداء جب کربلا روانہ ہو رہے تھے, راستے میں ایک آدمی ملا, اس نے سید الشہداء سے کوئی بات کہی, مورخین یہ نہیں جان پائے کہ اس نے کیا بات کہی, لیکن مورخین نے سید الشہداء کا تیز جواب سنا ہے کہ سید الشہداء نے تیزی کے عالم میں اس کو ایک جواب دیا اور اس شخص کہا کہ اگر تو آج بھی میرے گھر چلتا تو میں تجھے فرشتوں کے نازل ہونے کی جگہ دکھا دیتا, میرے گھر پہ فرشتے نازل ہوا کرتے, مختلف بنایا تھا یہاں پر اس سے نازل ہوا کرتے تھے, تو سید الشہداء کا تو ابھی جنگل میں تجھے دکھاؤں میرے گھر پر فرشتے نازل ہوا کرتے تھے, تو بیوی کا ڈر وہ ڈر تھا جس کے اوپر فرشتے نازل ہوا کرتے تھے, بیوی کا ڈر وہ ڈر تھا جہاں خط کی مرتبہ 6 مہینے تک تشریف لا کر السلام علیکم یا اہل بیت النبوۃ پڑھتے رہتے تھے. لیکن اب اگر کوئی پوچھے کہ اہل دنیا سے وہی ڈر نہیں دیکھا جاتا جس سے سارے لوگوں کو شفاعت ملتی رہی, جس سے سب کو سب کچھ نصیب ہوتا رہا, وہی ڈر نہیں دیکھا گیا, اب کوئی دنیا کے اندر حساب لگائے, دنیا میں کوئی ایک خاندان دکھائے جس نے اپنے مذہب کے خاطر اتنی قربانیاں دی ہوں. اگر آپ شمار کرنا شروع کریں 11 ہجرہ اس ڈر کے اوپر جو ظالم آ کر کھڑے ہوئے, اس کے بعد 11 نسلوں تک ہر شخص کو شہید کر دیا گیا,
گیارہ نسلوں تک بھی سجدہ کی تباہ والوں کو شہید کرتے رہے تو ان کو کہنا پڑا کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جو زہر یا تلوار کا نشانہ نہ بنا ہو. یہ وہ ظلم تھا جو ہوتا چلا گیا, اور کاش یہ ظلم یہیں پر رک جاتا. پہلے گھر برباد ہوا اور اس کے بعد اب اولاد سے اولاد قربان ہونا شروع ہو گئی. سید حسن مصطفیٰ علیہ السلام کا جگر پارا پارا ہوا, امام حسین علیہ السلام کا بے گور و کفن لاشا, اور اس کے بعد بی بی ام کلثوم اور زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا بازاروں کے اندر پھرایا جانا, اور وہ وقت آیا کہ امام زین العابدین علیہ السلام مسجد دمشق کے اندر پہنچ گئے. دمشق کی مسجد میں آئے, سارے دشمن وہاں پر جمع ہو گئے امام علی مقام کے خلاف آوازیں اٹھاتے ہوئے. ایک وقت آیا کہ جب جمعے کا خطبہ دیا جانے لگا, امام علی مقام نے فرمایا, اے یزید کیا ان لکڑیوں کے ڈھیر پر بیٹھنے کی اجازت دے تو میں بھی کچھ بولوں. لوگوں سے گھبرا گیا, لوگوں نے کہا بیٹھنے کی اجازت دے دو, زنجیروں میں بندھے ہوئے ہیں, پاؤں گردن کے اندر ہے, کر کیا سکتے ہیں. کہتا ہے تم لوگ نہیں جانتے یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. امام منبر کے اوپر تشریف لے گئے. اب جو امام نے جملے بولے ہیں وہ انتہائی تاریخی جملے ہیں. امام گئے, امام نے پہلا جملہ یہ بولا کہ تم لوگوں میں سے جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ تو جانتے ہیں, جو نہیں جانتے ان کو پہچاننے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ انا ابن مکہ و منا, انا ابن طہ و تحسین. امام کیا فرما رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں تم ظاہر میں مجھے زنجیروں میں بندھا دیکھ رہے ہو, تم میری گردن کو ٹاپ کے اندر دیکھ رہے ہو, لیکن میں تمہیں بتا دوں میں مکہ اور منا کا بیٹا ہوں, میں طہ اور یاسین کا بیٹا ہوں, میں ہل اور حرم کا بیٹا ہوں, میں کعبہ رکن اور مقام کا بیٹا ہوں. یہ سب کا سب میرے باپ کی شہادت سے بچ گئے, اگر نہ ہوتی میری باپ کی شہادت سب کا سب ختم ہو جاتا. میں ان کی وراثت لے کر آیا ہوں.
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا قلیل سی عبادت کو قبول کرنا. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کی نورانیت سے ہمارے قلوب کو منور کرنا. اے پاک پروردگار, تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ان کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں تو ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کرنا. اے پاک پروردگار, اس زلزلے کے سانحے میں جو لوگ مارے گئے, پاک پروردگار اہل بیت کے سانحے والوں سے جتنے لوگ بھی مارے گئے ان تمام کے تمام قرآن صغیرہ و کبیرہ کو مغفرت فرما. اے پاک پروردگار, اس سانحے کے اندر جو لوگ زخمی ہوئے ہیں ہفتے بیماری کربلا شفایا جل کامل عنایت فرما. اے پاک پروردگار, اس سانحے کے پسمان بیان کو صبر جمیل عنایت فرما. اے پاک پروردگار, اہل بیت کے سانحے والوں میں سے جو بیمار ہیں, بے روزگار ہیں, قرض کے بار میں ہیں, بالاخص چند مومنین نے دعا کے لیے کہا ہے, ایک بچی زارا, کلثوم بی بی اور زخموں زلزلے کے سانے میں جو لوگ زخمی ہوئے, پاک پروردگار جہاں سے بیماری کربلا شفایا عاجل و کامل عنایت فرما. اے پاک پروردگار, جو لوگ اپنے اولاد کی خوشیوں میں منتظر ہیں, پاک پروردگار جہاں سے محمد و آل محمد انہیں اپنے بچوں کی خوشیاں دکھنا نصیب فرما. اے پاک پروردگار, جو اپنے بچوں کی ہدایت چاہتے ہیں, پاک پروردگار نئی نوجوان کتنے ہی خاندانوں کے اندر یہ مشکل پیش آتی ہے. باپ ہدایت یافتہ ہے, مومن ہے, عبادت گزار ہے, لیکن بچوں کے اندر وہ ہدایت نظر نہیں آتی جو ہدایت نظر آنی چاہیے. پروردگار کا جواب تھا محمد و آل محمد کا, نسل بعد نسل قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو مہنگین اہل بیت اطہار میں سے فرار کرنا. اے پاک پروردگار, قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو ذکر حسین جاری و ساری رکھنے والوں میں سے فرار کرنا. اے پاک پروردگار, سید و سردار, مولا اور آقا, امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل کرنا, ہمیں ان کے آبان و انصار میں شامل کرنا. اس فاتحہ کے بعد مولانا شبیر محسن صاحب تشریف لائے, جو وہاں پہ انہوں نے واقعات دیکھے ہیں اس کا احوال آپ کو سنانا چاہیں گے. پروجیکٹر بھی یہاں پہ فراہم کر دیا گیا ہے تاکہ آپ ان تصاویر کو بھی دیکھ پائیں. سورہ فاتحہ کے لیے جو نام ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. مرحوم قاسم علی ماؤ جی, مرحوم محمد علی ماؤ جی, مرحومہ شہر بانو بھائی زوجہ قاسم علی ماؤ جی,
مرحومہ گل بانو بھائی زوجہ محمد علی ماؤں جی، مرحوم حبیب ابن اسماعیل، مرحوم غلام علی راشد اور ان کے تمام مرحوم رشتے دار، مرحوم قاسم علی محمد علی دینا، مرحومہ فاطمہ بھائی جمعہ لاڈک زوجہ قاسم علی محمد علی دینا، ان تمام کے لیے اور اپنے تمام مرحومین کے لیے، تمام مرحومین مومنات کے مرحومین کے لیے اور بالاخص جو اس خانے کے اندر مارے گئے ان تمام کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت کریں۔ چیئرمین محترم مرتضیٰ اور دوسرے تمام مولانا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوشش تو یہ تھی کہ جو پکچر ہم مومنین کے گھروں کی اور کچھ انٹرویوز لے کے آئے تھے آپ کے سامنے پریزنٹ کریں، لیکن ایک ٹیکنیکل مسئلہ ایسا ہو گیا کہ اس میں ٹائم بہت نکل جائے گا اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کا اس سے زیادہ ٹائم دیا جائے۔ انشاءاللہ کسی اور موقع پر یہ پریزنٹیشن آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے گی۔ سب سے پہلے اکثر کروں کہ جیسے ہی درجے کی خبریں آئیں اور سارے مسائل سامنے آنے لگے تو میں پھر مرتضیٰ انتظامیہ، خوجا پیرائشیا سنسد جماعت کی انتظامیہ، شیخ لائٹ ٹرسٹ کی انتظامیہ اور جیبا کے منتظمین ساتھ مل کے بیٹھے کہ اس کام کو کس طرح سے مل کے کرنا چاہیے، اور یہ خود اس زلزلے کی پہلی کڑی اور پہلی نعمت تھی کہ مل کے کام کرنے کی جو عادت ہے اس کو مضبوط بنایا جا سکے۔ یہ خود ایک برکت ہے، جیسے زلزلے کی مصیبتیں ہیں، میں مصیبتوں کی طرف توجہ نہیں کروں گا، میں برکتوں کی طرف توجہ کراؤں گا، اس لیے کہ میڈیا نے مصیبتوں کو بہت زیادہ بیان کر دیا ہے، اس لیے کہ جہاں امتحان ہے وہاں پر رحمت بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو یہ مل کے کام شروع ہوا اور پھر حسینی بلڈ بینک کی ٹیم نے بھی ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا، کوآرڈینیٹ کیا۔ تو اب جب بھی میں ہم کا لفظ استعمال کروں تو یہ پانچ مل کے ہم ہیں، ایک ہم نہیں ہیں۔ پانچ آرگنائزیشن، میں فلم مرتضیٰ، خوجا پیرائشیہ سنسد جماعت، سیو لائف ٹرسٹ، جیبا اینڈ حسینی بلڈ بینک، ہم نے مل کے کام کیا ہے، اس میں کسی کی کوئی پرسنل ایفرٹ نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہماری ٹیم کو وہاں پر بھیجا گیا اور وہاں پر خراج یہ کہ ہم ڈاکٹرز کے ساتھ پہنچ جائیں گے، اس لیے کہ وہاں ایمرجنسی زیادہ تھی، لیکن کیونکہ جناب حجت الاسلام المسلمین شیخ محسن علی نجفی صاحب نے وہاں پر ایک اور بہت بڑی باڈی فارم کی ہوئی تھی اور ہمیں دعوت دی کہ آپ ساتھ مل کے کام کریں، ہم نے کہا ایک اور برکت اور رحمت کا موقع مل گیا، ہم وہاں پر مزید کوآرڈینیٹ کر سکے۔ اور ہم نے اسلام آباد میں الکوثر یونیورسٹی میں اپنا بیس بنایا اور تمام ٹیمس کی کوآرڈینیشن مزید ساتھ بڑھنے لگی۔ وہاں کی آرگنائزیشن کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے ایک براڈ بینر سیکٹر کو وہاں پر فارم کیا اور اس کا نام حسینی ریلیف فنڈ کا نام رکھا گیا، جس میں ہماری تمام آرگنائزیشن کے ریپرزینٹیو تھے، ہیں اور مل کے کام کر رہے ہیں۔ پہلے مرحلے پر جو حالات اور واقعات آپ نے دیکھے وہ سب کے سامنے ہیں، تو بغیر کسی کو ڈسٹرب کیے، اس لیے کہ پاٹنہ کلینک والے وہاں پر تھے، مولانا حسین گردیزی اپنی خدمت کر رہے تھے، آئی ایس او والے کر رہے تھے، آئی اے والے کر رہے تھے، لیکن کیونکہ اسٹارٹنگ میں یہ موقع نہیں تھا کہ سب جوڑ کے بیٹھیں اور ڈسٹریبیوٹ کرنے لگے، اس لیے ہم نے آپس میں انڈرسٹینڈنگ کی کہ جو جہاں خدمت کر سکتا ہے کرے، کسی کے پاس شارٹیج ہو تو دوسرے کو بتا دے اور کسی کے پاس اویلیبلٹی ہو تو دوسرے کو انفارم کر دے۔ تو یہ خود ایک اور ہمیں بڑا اچھا موقع ملا کہ ہم مل کے مزید خدمت کر سکیں، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اسٹارٹنگ میں پہلے دو دن کے علاوہ فوراً امداد پہنچنا شروع ہو گئی اور مومنین کی جو بیسک پرابلم تھی ان کو سالو کیا جانے لگا۔ جب پانچ دن گزر گئے اور بیسک نیسیسٹیز یا جو ریسکیو ایفرٹ تھے وہ اپنے ایک لمٹ پہ پہنچ گئے تھے کہ ہم نے کھودنے کے اور لاشیں نکالنے کے کسی کام کو ہاتھ میں نہیں لیا. جو زندہ تھے, جو زخمی تھے, جو مشکلات میں تھے, ان کی ہم نے مشکل کو حل کیا. ود دا ریزلٹ ڈاکٹر سپلائی, میڈیکل سپلائی. فرسٹ انسٹنس میں یہاں پر ایک اور بات چرچا کروں کہ جہاں ٹیم آگے گئی تھی وہاں پر ٹیم پیچھے بھی تھی, اور اس ٹیم کے پیچھے آپ سب مومنین تھے. میں کسی کا نام نہیں لے سکتا ہوں, لیکن ایک ایک فرد تھا جس نے ہم سب کو الگ الگ موقعوں پر فون کیا, سپورٹ کا وعدہ کیا اور خود کے سپورٹ کیا. چھوٹی سی مثال یہ کہ ایک مومن نے جب سنا کہ میڈیکل ٹیم جا رہی ہے تو ڈائریکٹ ان سے پوچھا رسک لی اور 5 لاکھ روپے کی دوائیاں پٹ لا کے ہمیں دے دی. یہ جذبہ اور یہ نعمت اور یہ رحمت جو ہے ہمیں ویسے نظر نہیں آتی. اس کے علاوہ بہت کچھ ہوا جو ان شاء اللہ رپورٹس میں ای میلز میں آپ کو بیان کیا جا رہا ہے. میرے پاس ٹائم کم ہے, میں ٹو دا پوائنٹ کروں. تو اس طرح بہت سے آدموں کے فونس بھی آئے, بہت سے آدموں کے سپورٹ بھی آئے, ان سب کا شکریہ. اجوکم اللہ, کسی کا پرسنل انعام نہیں لیں گے. جب ان شاء اللہ وقت گزرے گا اور ساری رپورٹ سامنے آئیں گی تو سب چیز آپ کے سامنے مزید کو کیا جائیں گے, اور اگر نہیں آیا تو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کے پاس لکھا ہوا ہے. ہم صرف اتنا کہتے ہیں دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں سے مومنین کے فون ہم لوگوں کو نہیں آئے. آپ میں سے سب کے فون آ کرے اور ہماری ہمتیں بہت زیادہ تھیں, اور یہ اگر اسپرٹ باقی رہے گی تو ہماری قوم کبھی پیچھے نہیں رہ سکتی. علماء حضرات کا بھی خصوصاً مولانا مرتضیٰ زہیر صاحب کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مسلسل ہر روز فون کرتے تھے, خبر لیتے تھے. یہاں پر بھی انہوں نے اپنا سسٹم قائم کیا ہوا تھا. اٹ واز دا بیسٹ ایگزامپل فور اس کہ آئندہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلامی حکومت قائم کرنے کا موقع دیا تو ہمارے اندر کوئی پرابلم نہیں ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ. کشمیر کے حالات کے بارے میں اکثر کرو, باغ کے حالات بہت خراب تھے. ہر جگہ یہی ہوا, ٹیلیویژن نے بتایا کہ اسٹارٹنگ میں مین سٹیز میں ہیلپ پہنچی, اس کے بعد آہستہ آہستہ ٹیریٹریز میں پینیٹریٹ کیا گیا, اور آج سے انشاءاللہ کل جب میں مظفر آباد میں تھا تو یہ قدرت کے کھیل ہیں. ہم سمجھتے ہیں اتفاق ہے, ہم راستہ بھول گئے اور ہمیں پتہ نہیں چلا ہم کس ڈائریکشن میں جائیں. لیکن جب ایک جگہ رکا ہوتا ہے فون آن کریں, موبائل وہاں چلتے نہیں تھے, لیکن جب ہم وہاں پہنچے تو موبائل بھی آن ہو گیا, اور وہاں سے ہم نے ان صاحب کو ڈھونڈنے کی کوشش کی جن کے پاس ہمیں جانا تھا, لیکن ہمیں خبر ملی تھی کہ اس علاقے میں کچھ بھی نہیں پہنچا. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے کہ جب وہاں سے موبائل لگا تو انہوں نے کہا یہ پہلا موبائل کانٹیکٹ ہے کسی کا جو ہم سے ہوا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ اگر سب اوپر اٹھا کے دیکھیں تو آپ ہمارے گھر کے نیچے کھڑے ہوئے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے, ایسا نہیں ہے. اور جب ان کے پاس پہنچنے والے پاس ویڈیو کلپنگ سے دکھاؤں گا تو اس میں انہوں نے یہ جملہ کہا ہے کہ دس از دا فرسٹ تھنگ دیٹ اگین میں فی الحال مرتضیٰ خوش ہے جماعت سیو لائف جیوا اینڈ سوسائٹی دیٹ میں تو فرق نہیں یہاں پر آرگنائزیشن سیٹ اپ ہے جو آگے بڑھا بڑھے. تو یہ پہلی ٹیم ہے جو ہمارے پاس پہنچی ہے, وہ سادات ہیں. یہ بھی میں کرتا چلوں کہ کشمیر میں سادات ہیں, اور آئندہ سادات کیا کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ مستحان, کیوں اللہ تعالیٰ نے 700 سال 800 سال پہلے وہاں سادات کو بٹھا دیا. لیکن اتنا آج کر سکتے ہیں ان کے آنکھوں سے آنسو نکلا ہے کہ کراچی سے ہمیں پوچھنے والے لوگ یہاں آ سکتے ہیں, ورنہ ان کے الفاظ تھے کہ کراچی والوں کو کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ بھی اچھا کر دوں کہ ہر جگہ پر جہاں پر بھی علماء کی نشست ہوئی, آرگنائزیشن کی نشست ہوئی, جہاں پر ایک مومنی کی طرف ہماری نشست ہوئی, ایوری ون ہیڈ اونلی ون ورڈ کہ اگر کوئی صحیح طرح سے موو کر سکا ہے تو یہ کراچی کے لوگ ہیں جنہوں نے واقعی ایڈ پہنچائی. ان شاء اللہ آپ لوگوں کا اور تمام مسلمانوں کا وہاں پر تفریح نہیں ہے کہ فلاں ہے فلاں ہے. امام بارگاہ پہ لائن لگی ہوئی ہے, امام حسین علیہ السلام کا لنگر کھلا ہوا ہے, جن کو کھانا ہے امام حسین کے نام پر آ کر. وہ مظفر آباد جو بعض مسائل کا مرکز رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا بستہ الٹ دیا ہے, اللہ دیا ہے. تو اس مومن میں نے کہا, پھر میں نے کہا کہ آپ کو ایج پہنچنی کچھ ملا آپ کو, انہوں نے اس جگہ کا نام ہے ڈھیڑیاں سیدہ. مسٹر الطاف شاہ بخاری جن کے ساتھ پہلے سے الطاف بوجانی بھائی اور حسن عبداللہ بھائی وغیرہ کا کوآرڈینیشن تھا, فاطمیہ کالج الحمد للہ مومنین کی مدد سے وہاں پر بنایا گیا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ یہ پہلی ایج ہے جو آپ کی طرف سے آ رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ کتنی فیملیز ہیں؟ 80 فیملیز ہیں, اس میں تقریباً 12 لوگ شہید یعنی مظلوم ہو چکے ہیں, شہادت کا رتبہ ان کو ملا ہے اور کچھ زخمی ہوئے ہیں. لیکن آپ نے امداد نیچے جائے, کیونکہ وہاں سے نیچے جائے تو امداد موصول ہوتی ہے. تو کہا ہم تعداد ہیں, ہم بھیک نہیں. بعض وقت پر لوگوں کے ذہن میں خیال آتا تھا کہ یہ تعداد کا مسئلہ کیا ہے, لیکن ہمیں یہاں پر ان کی عزت اور شرافت کا مسئلہ. لیکن آپ بھوکے مرنے کا نہیں, کیوں کہ ماہ رمضان سے پہلے ہم سب کی عادت ہوتی تھی کہ ہم اپنے گھر میں ایک مہینے کا راشن رکھ لیتے تھے. اس وجہ سے جو راشن ہمارے پاس تھا اس کو ہم نے استعمال کیا, اور جن کے پاس نہیں تھا ہم نے خود ان کو فراہم کیا. لیکن اب ہماری سپلائی تقریباً ختم ہونے کی طرف تھی الحمدللہ, اور وہاں پر سامان پہنچایا گیا, سامان بہت پہنچا ہے, کوئی چیک نہیں ہے, مس مینجمنٹ ہے, کہیں مینجمنٹ کیسے ہے کبھی بنایا ہی نہیں گیا ہے کہ ہم کہیں کہ جناب ٹیلیویژن پہ جتنا دکھایا جا رہا ہے مس مینجمنٹ تو ہوگی. اتنے جگہ سیٹ اپ میں بھی اگر دیکھا جائے تو بعض میں مس مینجمنٹ ہو سکتی ہے. تو وہاں پر جہاں پر اگر آپ مظفر آباد شہر کی ایک ویڈیو کلیئرلی دیکھیں تو آپ کو تعجب ہوگا کہ کوئی بھی گھر خالی نہیں. لیکن ایک چیز ہم نے نوٹ کی جو انہوں نے ہمیں بتایا وہ یہ ہے کہ بہر انہوں نے بتایا, ان کے زبان سے کوٹ کرتا ہوں, ان شاء اللہ امید ہے کہ ایسا ہی ہوگا اور بعد میں میری بات سے وہ نہ ہو, تو یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں وزٹ کرایا مظفر آباد کا, تو بتایا کہ دیکھیں مولانا ایک چیز نوٹ کیجیے, یہ مکان ٹیڑھا ہو گیا, یہ مکان ٹیڑھا ہو گیا, اس کے بیچ میں مکان ہے جس کے علم لگا ہوا علم ٹیڑھا ہے. اب یہ حقیقت ہے کہ ہم نے ویڈیو میں بھی اور تصویروں میں بتا دی ہے کہ وہ ایک ہوٹل ہے بالکل ختم ہو چکا ہے, چار منزلہ, میں ہوٹل کا نام بھی بتا دوں سنگم ہوٹل, ایک اور ہوٹل ہے نیلم ہوٹل ہے بالکل ختم ہو چکا, وہ تو بالکل چار منزلہ ختم ہو چکا ہے. اس سنگم ہوٹل کے برابر میں ایک ہوٹل ہے نہیں معلوم اس سے کسی مومن نے علم لگایا ہوا تھا, اس میں کریک ضرور پڑے, یہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کریک نہیں پڑے, لیکن وہ علم ذرا بھی ہلا نہیں. تو وہاں کے مومنین نمبر ون, کچھ مومنین شوق میں ہیں, کچھ مومنین بہت زیادہ جذبے میں ہیں, اور جس سے پوچھو کہ کیا صورت حال ہے کہتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہم سے امتحان لیا, بس دعا کیجیے کہ کس امتحان میں ہم کامیاب ہیں. جن مومنین کے پاس اور تعداد کے پاس کیونکہ ہم سے بہت ڈیٹیل میں ایک ایک خیمہ گھر پوری کام گئے, تو جس کے پاس گئے کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہمارے پاس کھانے کے کچھ بھی نہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ بس جس اللہ تعالیٰ کی ذات نے اب تک کھلایا ہے وہ ابھی بھی ہمیں اکیلا. یہ ایمان کی مضبوطی ہے جو ہمیں وہاں پر نظر آتی ہے. سپر شارٹ لانگ اسٹوری, سچویشن اس وقت یہ ہے کہ وہاں کے جو مومنین الحمدللہ صحیح تعلیم ہے انہوں نے, میں مظفر آباد کی بات بتاتا ہوں اور پھر بات کے بعد اور پھر مانچرا کی بات, جہاں پر ہم نے تین طرف سے کنٹرول کیا ہے الحمدللہ, اوروں نے بھی کیا, میں اگر کہتا ہوں ہم نے کنٹرول کیا اٹ ڈز ناٹ مین کہ آئی ایم نیگیٹنگ سم ون ایلس, نہیں اوروں نے بھی کیا, ہم جو کر سکے وہ یہ تھا کہ امام وہاں پر امام کیا کہتے ہیں امام بارگاہ ہے وہاں پر جو راشن وغیرہ پہنچا دوسروں نے پہنچایا, تو وہاں سینٹر بنا دیا گیا ہے جس کو بھی راشن کی ضرورت ہے وہاں جاتا جائے اور لیتا جائے, اگر کسی کو لاش ملتی ہے تو لاش نکال کے جاتا ہے. عام حالت میں ہم اپنے جنازے کا کتنا احترام کرتے ہیں, ذرا سا اونچی ہو جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں, جیسی میں کل جہاں پہنچے تو ایک نے کہا کہ مولانا جو ہمیں مولانا کو ان سے کہا کہ مولانا والد صاحب کا جنازہ مل گیا ہے اس کو کیا کرتا ہوں, جلدی سے کپڑے ڈالو تاپور ڈالو نماز پڑھو دکھنا دو, وہ تو دینے کی صورت حال نہیں تھی. اب اسے رکھنے سے بہت اچھا, اور فوراً لوگ کھڑے ہوئے جیسے جنازہ آئے انہوں نے کھڑا کھودا ایک جگہ بنائی لی وہاں پر راج رکھی نماز پڑھی اور اس کے بعد اس کو دفنا دیا. اس شخص کو میں نے پوچھا کیا حال ہے, نہیں مجھے اس کی فکر نہیں کرنی کون چلا گیا, مجھے اس کی فکر کرنی کہ مومنین کا کیا حال ہے, اس لیے کہ اب ان علاقوں میں جہاں پر ابھی تک کوئی نہیں پہنچ سکا وہاں پہنچنے کی کوشش کرنا ضروری ہے. کل مظفر آباد میں ہمیں تقریباً چار نوجوانوں سے ملاقات کرائی گئی کہ یہ سہری کے وقت اپنے گاؤں سے نکلے ہیں اور اب 7 بجے مظفر آباد پیدل پہنچے ہیں. اب سوچیں کہ ابھی پہنچے ہیں, اب یہ بیٹھیں گے اپنی فکر کریں گے اور اس کے بعد تو پلاننگ الحمدللہ ہو رہی ہے, ٹیم وہاں پر موجود ہے اور فیوچر پلاننگ کے طور پر کچھ فور ویل ڈرائیو لی جا رہی ہے, کچھ ٹریلز لی جا رہی ہے, کچھ خچروں کا کام لیا جا رہا ہے, اس لیے کہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اور کاش ہمارے یہاں نوجوان ساؤتھ ہائکنگ بھی کرتے ہوتے تو وہاں پر یہ بہت زیادہ کام آتا, اسپورٹس ہمیشہ مفید رہتے ہیں, کبھی بھی نقصان دہ نہیں ہوتے, اگر آئندہ ان شاء اللہ اس بارے میں سوچا جائے تو بہت اچھا ہوگا. میں یہ کہتا چلوں کہ اب فیوچر پلان کیا ہے, یہ تو ایج ہو گئی فرسٹ ریسکیو ٹیم ہو گئی, فیوچر میں پرابلم یہ ہے کہ برف بارش شروع ہو گئی, موسم وہاں سے بارش کی بدبو کا سب کا آپ نے سنا ہے سب کچھ ہے. مظفر آباد کی ایک ایگزامپل دیتا چلوں, مظفر آباد میں 17 پبلک اسکول ہیں, جیسے یہاں پر ڈیکن ہاؤس اور دوسرے ہیں ویسے 17 پبلک اسکول ہیں, اور ہر پبلک اسکول میں ایوریج 350 بچے تھے. آپ سوچیے 6000 بچے ایک وقت میں چھتوں کے نیچے دبے ہوئے,
یہ اللہ تعالیٰ کا کیا امتحان ہے, کیا مصیبت ہے, ہمیں سمجھ نہیں آتی. ون آف دا پروفیسر حمدانی سے میری آج بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا کہ مولانا آپ ایکسپٹ کیجیے کہ نیکسٹ 15 ایئرس ہماری ینگ جنریشن بڑی ہونے والی نہیں ہے. یونیورسٹی کی لڑکیاں لڑکے جو ہیں دبے ہوئے ہیں, کالجز کی کاؤنٹنگ الگ ہے, یعنی پوری ایک جو نوجوان جنریشن ہے ان کی وہ ختم ہو چکی ہے. اب یہ کیسے پورا ہوگا, کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے, اس میں ہم دخالت نہیں کر سکتے ہیں. ڈاکٹر حمدانی خود ہوئے جن کے ای میل میں ذکر ہے, بہت ہی پڑھے لکھے اسلام اینڈ اکنامکس کے, انہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہے. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی کیا ضرورت ہے, کچھ نہیں, ایک بیٹی اللہ نے دی تھی, ایک دن پہلے وہ بالغہ ہوئی تھی, ماہ رمضان کے یعنی زلزلے سے ایک دن پہلے, تو ہم نے جشن عبادت کیا تھا اور اس سے روزہ رکھا تھا, اور آج جب صبح جا رہی تھی تو اس نے اپنے پتا کو فون کیا کہ بیٹا اب میں بالغہ ہو گئی ہوں, اب پورے مہینے رمضان کے روزے رکھوں گی. یہ کہہ کے وہ گھر سے نکلی ہے اور اسکول میں وہ. میں نے کہا پھر اب تمہارا کیا احساس ہے؟ کیا احساس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹی ذمہ داری واپس لے لی تاکہ کوئی بڑی ذمہ داری نہ ملے. یہ جذبے جو ہیں ان کی ہمیں قدر کرنی ہوگی, ان کا خیال کرنا ہوگا, اور واقعی محبت ہر مومن اسی جذبے سے, اور یہ جو درد ہیں, یہ مسجد ہیں, یہ واقعی ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اس کو کم نہیں سمجھے گا. بڑی بات سے بھی یہ صورت حال ہے, مانترا سے آگے بھی یہ صورت حال ہے. مانترا سے آگے ایک جگہ ہے, بہت آگے جا کے, اس کا نام ہے پارس, جس کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ 5000 لوگ وہاں پر ریسکیو کیے گئے ہیں. پارس کا واقعہ, پارس کے لیے ہم بہت کنسیڈر تھے, بہت زیادہ ہم نے ہیلیکاپٹر لینے کی کوشش کی کہ ہمیں مل جائے, اس لیے کہ پارس میں اس زلزلے سے ایک ہفتے پہلے جو ہمارے شیعہ عالم دین پر الٹے سیدھے پتے لگا کر کیس کیا گیا تھا, ہمارے مولانا سراج اس کیس کو جیت گئے تھے, اور اللہ کے فضل سے وہاں پر لوگ بہت زیادہ اہل بیت علیہ السلام کی طرف مائل ہو گئے تھے. راستہ بند تھا, اس طرح جا نہیں سکتے تھے. چھٹے دن ہمیں ایک پائلٹ ملا, جب اس کو شیخ محسن صاحب نے بتایا, بیان کیا, تو اب دیکھیں پائلٹ اپنی جگہ پر ہے لیکن ایمان کا جو اپنی جگہ پر ہے, جہاں کوئی نہیں پہنچا تھا, نیکسٹ ڈے اس نے نہیں معلوم کیا 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 نہیں کیا, کیا اللہ کی مدد آئی, کیا امام زمانہ علیہ السلام نے اس کی دائی کی, نیکسٹ ڈے اس نے 8 sorties وہاں کروا دی, یعنی 8 trips ہیلی کاپٹر کی وہاں پر گئی, اور اتنا راشن وہاں دے دیا کہ اب وہاں پر کھانے والا کوئی نہیں تھا, جو ہمارے مولانا سراج رسمی جو ان کو اٹھا کے لے آئے. یہ چیز بتاتی ہے کہ ٹیم ورک ہماری کس طرح سے کام آتی ہے. مانسینا میں یہ ٹیم سیٹنگ ہے, وہاں پر اگرچہ کہ مومنین کی تعداد زیادہ نہیں ہے لیکن وہاں پر بلا تفریح علاج ہو رہا ہے, اس لیے کہ حسینی بینر ہے اور حسینی بینر کسی میں تفریح نہیں کرتا ہے انشاءاللہ. ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈسٹریبیوشن کی ذمہ داری مومنین کے ہاتھ میں ہو, لیکن جو لینے والے ہیں وہ تمام وہ لوگوں جو زلزلے سے متاثر ہوئے تھے کہ ہم سب مسلمان ہیں, ہمارے یہاں کوئی اس سے تفریح نہیں ہے. ہر تفجروں فیچر کا یہ ہے, نمبر ایک برف اور مسائل آنے والے ہیں. کچھ فیملیز ایسی جن کے ریڈ الرٹ چلے گئے ہیں, ان کو حسینی ریلیف فنڈ نے آہستہ آہستہ بسز بھیج کے شفٹ کرانا شروع کیا ہے بارہ کو اور دوسری جگہ پر, تاکہ وہاں پر وہ رہ سکیں. چکوال کے پاس جگہ ہے. پہلے بات یہ آئی تھی کہ ماس مائگریشن کیا جائے, سب کو اسلام آباد لایا جائے, شیخ محسن صاحب نے بہت بڑی زمین دی تھی وہاں پر سیٹل کیا جائے, لیکن اب آبزرویشن میں یہ بات آئی ہے کہ وہ انٹرسٹیڈ نہیں ہے زیادہ مائگریشن میں, اس لیے کہ ان کی گورنمنٹ جابس ہیں, دے آر ویری لرنڈ پیپل اور ماشاء اللہ اچھی ان کی پوسٹ ہے, وہ نہیں چاہتے ہیں اس کو چھوڑ کے جائیں, اس لیے کہ جاب چلی جائے گی. پھر یہ کہ واپس انہیں سیٹل ہونے آنا ہی ہے, تو اب جو ہماری ٹیم وہاں پر موجود ہے وہ اس بارے میں ڈسکس کر رہی ہے کہ فیوچر پلان ان کے بارے میں کیا ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان کم لیا ہے, ہمارا امتحان اب دیکھنا یہ ہے کہ مال کی محبت ہمیں کام سے روکتی ہے یا نہیں روکتی ہے. اگر یہ کوئی پلاننگ نہیں بتا رہا اور یہ آفیشیل اسٹیٹمنٹ بھی نہیں دے رہا, اگر ہم میں سے ہر کوئی ون ٹینتھ جو ہمارے پاس ہے اس کا نکال کے سینٹرلائز فنڈ میں ڈال دیں تاکہ ان کے مکانوں کو بنایا جا سکے, تو دیکھیے اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کا رکھتا نہیں ہے, جتنا تم دو گے اس سے زیادہ وہ واپس لوٹا دے گا. تو ون ٹینتھ آپ کا بھی ایک سال کے اندر اللہ کہیں نہ کہیں سے پورا کر کے 79 بڑھا دے گا, ان کے پرابلم سالو ہونا شروع ہو جائیں گے. فائنل پلان ہاتھ میں نہیں آیا ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ یہ پلان ہو چکا ہے, لیکن تھنگ وچ وی کین سی ویری کلیئرلی از کہ وہاں پر مکان بنانے کے لیے ہمیں ان کو سپورٹ دینی ہوگی,
کب کیسے کس طرح سے ان شاء اللہ بیفور تو ٹائم اس کو پتا کریں گے ان شاء اللہ. ایک پوائنٹ کرتا چلوں اور وہ یہ ہے کہ کشمیر میں سادات کی اتنی بڑی آبادی اور اتنی پھیلی ہوئی ہے, جیسے مسلم صاحب نے فرمایا کہ سادات پہ اتنا ظلم ہوا ہے, تو یہ سب سادات وہی ہیں جن سے ظلم ہوتا رہا ہے اور وہاں شفٹ ہوتے رہیں گے, جن کے شجرے ابھی تک اپنے ہاتھ میں باقی ہیں. اور تعجب ہوگا جب آپ لوگوں کو ڈیٹیل رپورٹ ملے گی کہ الگ 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 پاکٹ میں یہ سادات رہتے ہیں اور سب سے سب ٹائم میں بھی ان کا کوئی مشکل نہیں ہوتی اپنی زندگی گزارتے ہیں. اور ایمان میں بھی الحمد للہ بہت اونچے درجے پر ہیں ہمارے ایمان دوستوں میں, ان کے مقابلے بہت اچھے ہوں گے. تو اب اگر کوئی ایسا شخص نکلے جو ریسرچ کرے کہ یہ کن حالات میں وہاں پر گئے تھے اور آئندہ کی ان کی اسٹریٹجی کیا ہو سکتی ہے, تو نقلی سادات ہیں, بخاری سادات ہیں, کاظمی سادات ہیں, اور یہ سادات وہ ہیں کہ جو واقعی آئندہ کے آزاد کشمیر کو جمہوری اسلامی کشمیر میں تبدیل کر سکتے ہیں. اس وقت امام بارگاہ اور مسجد وہاں پر ہر جگہ پر سینٹر آف ڈسٹریبیوشن بنی ہوئی ہیں, اور اسی کے ذریعے انشاءاللہ امید ہے کہ ایک ایسا نظام قائم کیا جائے کہ جو حق اور عدل کا نظام ہو اور انشاءاللہ اسلام کو کبھی بلند ہو جائے. آپ سب کو ایک بار پھر اتنا کیسا چلوں کہ جس نے جس طرح سے تعاون کیا ہے, میرے پاس الفاظ نہیں ہیں پوری ٹیم کی طرف سے, صرف اتنا کہوں گا کہ پالنے والے جس نے جس طرح سے, چاہے یہاں پر بیک اپ ٹیم تھی ہماری, چاہے جن لوگوں نے چیزیں خرید کر دی, چاہے واٹ ایور پالنے والے جس نے جس طرح سے بھی خدمت کرنے کی کوشش کی ہے, لیڈی ڈاکٹر سیلف لیس میں خدمت کر رہی ہیں, لیڈی والنٹیئر سیلف لیس میں خدمت کر رہی ہیں, دوسرے والنٹیئر پالنے والے تھے جو محمد والے محمد کے واسطہ, ان سب کی دنیاوی اخروی حاجات کو روا کروا پالنے والے آنے والے مشکلات میں اتحاد اور محبت اور ہم آہنگی کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے رب العزت کے مومنین جو مشکلات میں ہیں ان کی مشکلات کو آسان فرما دے. پالنے والے مشکل وقت میں ہم عراق کے مومنین کو نہیں بولتے ہیں, پالنے والے ان کی بھی مشکلات کو آسان فرما دے. اے رب العزت ہم سب کو مل کر اس طرح سے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما کہ امام علیہ السلام کے ظہور کے آمادی کو انجام دیں ان شاء اللہ, اور امام علیہ السلام کے ظہور میں تعظیم کرنا ہے. پالنے والے ہم سب کی زحمتوں اور محنتوں اور ڈیوٹیز کو جو انجام دیا ہے ان سب کو قبول کرنا, اس کے بدلے میں ہمیں اپنی اولاد کی صحیح تجربے کی توفیق عطا فرما. زمانے کے امام علیہ السلام ہم سے راضی فرما دے, ان کے ظہور میں تعزیت فرما دے. دونوں کی قبولی کے لیے سارے والنٹیئر جو وہاں خدمت کر رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے, جنہوں نے یہاں پر بیک اپ دیا ہے, رمضان بھائی ہیں, رضر الطاف گوجانی اور بہت سے نام ہیں جن کو میں نہیں لینا چاہتا, وہاں پر رضر حسن عبداللہ سرور, ڈاکٹر شاکر جعفری اور بہت سے والنٹیئر جو خدمت کر رہے ہیں, ان سب کی حوصلہ افزائی کے لیے اور جو مومنین مشکلات ہیں ان کے مشکلات کو دور کرنے کے لیے تین مرتبہ ضرور پڑھنا.